اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا صلى الله عليه وسلم آپ حضرات یہاں سے بہترین نعتیہ اشعار سماعت فرما رہے تھے اور مولانا آغا منور صاحب کی مدلل تقریر بھی آپ سماعت فرما رہے تھے وحدت کے سلسلے سے، کیونکہ یہ ہفتہ ہفتہ وحدت ہے، لہٰذا میں بھی کوشش یہی کر رہا ہوں کہ گفتگو اسی عنوان پر رہے اور وحدت کا پیام زیادہ سے زیادہ پہنچے، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا کہ آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے۔ تو میں نے بھی یہی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی فطرت کو وحدت پر خلق کیا ہے، فطرت فطرت واحدہ ہے، چاہے مشرق میں رہنے والا انسان ہو کہ مغرب میں رہنے والا، شمال میں یا جنوب میں، سب انسانوں کی فطرت ایک ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس گفتگو کو آگے بڑھایا جائے کہ انسان کو اللہ نے فطرت واحدہ پر بھی خلق کیا اور وہ فطرت فطرت اسلامی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو خلق کیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں وارد ہوا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت انسانی فطرت فطرت پروردگار ہے۔ اللہ نے اپنی فطرت پر انسانوں کو خلق کیا ہے اور اللہ نے اپنے پسندیدہ دین پر انسانوں کو خلق کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو فطرت الہی پر قائم کیا اور دین الہی پر قائم خلق کیا ہے۔ تو سارے کے سارے انسان ایک فطرت رکھتے ہیں اور ایک دین پر خلق ہوئے ہیں۔ اب انبیاء مرسلین علیہم السلام کو جو اللہ نے خلق کیا ہے، اور جو بات وحدت کی آتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں میں وحدت قائم کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، بلکہ وحدت کی تحفظ کے لیے بھیجا ہے۔ یعنی اصل خلقت انتشار پہ نہیں ہوئی ہے کہ وحدت کی ضرورت پڑے، یعنی خلقت میں انتشار نہیں ہے۔ کان الناس امتم واحدہ، لوگ امت واحدہ تھے، یعنی اللہ نے انسان کو فطرت فطرت انسانی پہ خلق کیا اور اس فطرت میں وحدت پائی جاتی ہے۔ انسان ایک امت واحدہ تھے، اللہ نے پیدا منتشر بنا منتشر نہیں خلق کیا ہے، بلکہ آواز آئی ایوہ الناس، اے لوگو، یعنی تمام کے تمام انسان ایک خانوادے کے افراد ہیں، مختلف خانوادے کے افرادوں کو نہیں خلق کیا اللہ نے، جتنے انسان ہیں، خاص بات یہی ہے جتنے بھی انسان ہیں، ایسا نہیں کہ چار آدم پیدا کیے اللہ نے اور ان اس آدم کی اولاد اور اس آدم کی اولاد کے درمیان میں افتراق تھا اور اللہ نے اس افتراق کو ختم کرنے کے لیے انبیاء اور مرسلین کو بھیجا، ایسا نہیں ہے۔ کئی آدم کو ایک ساتھ نہیں بھیجا ہے، بلکہ کہا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ایوہ الناس، اے لوگوں، یعنی تمام دنیا انسانیت کے لوگوں، مشرق والے انسانوں نہیں، مغرب والے نہیں، بلکہ تمام کرے ارض پر بسنے والے انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ ایوہ الناس، اے لوگوں، تمہیں ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اس کے بعد قبیلوں میں تقسیم کر دیا. کیوں تقسیم کیا؟ تو کہا لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو. اگر سب کے چہرے ایک جیسے ہوتے، سب کا رنگ ایک جیسا ہوتا، سب کا قد ایک جیسا ہوتا، تو کیسے ہم ایک دوسرے کو پہچان پاتے؟ یہ مختلف نام، یہ مختلف صورتیں، یہ مختلف قد و قامت، یہ مختلف رنگ و روپ، یہ مختلف خاندان، یہ مختلف قبیلے صرف اس وجہ سے ہیں، مختلف علاقوں میں اس لیے خلق کیا گیا تاکہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں. یہ سب چیزیں افتخارات کے لیے نہیں ہیں کہ ایک دوسرے پہ مباحت کریں کہ ہم مغرب والے ہیں تم مشرق والے ہو، ہم شمال والے ہیں تم جنوب والے ہو، برتری کے لیے نہیں ہے بلکہ تعارف کے لیے. اب یہ جو اس میں اختلاف کا امکان تھا، کیونکہ مختلف قبیلے بن گئے، مختلف اقوام بن گئے، مختلف خاندان بن گئے، اب ان خاندانوں میں اختلاف کا امکان تھا، اس امکان کو رفع کرنے کے لیے اختلاف بعد میں ہوا، اختلاف کو مٹانے والا ہاتھی پہلے آیا. خاص بات یہ ہے، اختلاف ہونے کے بعد نہیں بھیجا گیا اختلاف مٹانے والے کو، جس طرح سے ہمارے ملک کی پولیس ہے، جھگڑا ہونے کے بعد پولیس آتی ہے، اختلاف ہونے کے بعد وہ آتے ہیں، ہے نا. لیکن اللہ نے یہ کام نہیں کیا. اللہ نے کیا کیا؟ اختلاف ہونے سے پہلے ہی ہادیوں کو بھیجنا شروع کیا. آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں، پہلے آدمی ہیں، وہ خود نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، وہ خود نبی اللہ ہیں. اور ان کا کام کیا تھا؟ وحدت کا تحفظ. کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. تو بس اللہ نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا. آدم علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ جس وحدت پر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا، اس وحدت کا تحفظ کریں. ایک خاندان بھیجا تھا نا، واحد خاندان بھیجا تھا، اس وحدت کو بچانا تھا، ان اکائیوں کو بچانا تھا، اس وحدت کو، ان افراد کو کی حفاظت کرنا تھا. اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے، ان کی ذمہ داری بھی یہی تھی کہ امت کو افتراق سے بچایا جائے، انتشار سے بچایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ انتشار میں موت ہے اور وحدت میں حیات پوشیدہ ہے. لہذا انبیاء علیہ السلام آئے، اس فطرت انسانی کے میں دبے ہوئے دفائن کو ابھارنے کے لیے، جو اللہ نے فطرت انسانی کے لیے جو کے اندر جو خزانہ رکھا تھا نا، اس خزانے کو ابھارنے کے لیے انبیاء آئے تھے. یعنی انبیاء کوئی نیا پیغام لے کے نہیں آئے، انبیاء کوئی نیا دستور لے کے نہیں آئے، بلکہ جو فطرت کے اندر خابیدہ قوانین تھے اسی کو جگانے کے لیے آئے. جو فطرت کے اندر دبے ہوئے ذخیرے تھے اس کو ابھارنے کے لیے انبیاء آئے. فطرت کے اندر چھپا ہوا جو خزانہ تھا اس کو نکالنے کے لیے اللہ نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا ہے. یہ کام انبیاء کر رہا ہے. تو لہذا جو قانون انبیاء لے کے آئے، اس قانون میں بھی وحدت پائی جاتی ہے، یعنی ایک دین، دین واحدہ. چنانچہ یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف اقوام کے لیے مختلف دین نہیں بھیجا، ہاں اسی دین کے اندر ترمیمات ہوئی ہیں، لیکن دین کی وحدت نہیں ختم ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم علیہ السلام تک جس جو دین اللہ نے بھیجا ہے وہ دین دین اسلام ہے، دوسرا کوئی دین نہیں۔ ایسا نہیں کہ آدم علیہ السلام کو کوئی دوسرا دین دیا گیا ہو، نوح علیہ السلام کو کوئی دوسرا دین دیا گیا ہو۔ دین کیوں مختلف نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ فطرت مختلف نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے دین مختلف نہیں ہوتا ہے۔ یعنی یہ وحدت دین، اس کو میں نے اپنے ایک مقالے کے ذریعے سے رد کیا ہے ادیان کے لفظ کو، اس پر جو ہے نا اہل جو ایران کے بڑے بڑے علماء تھے وہ بھی مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ یہ نظریہ آپ نے کہاں سے پیش کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو ثابت کیا اور ہمارے استاد نے اس کے اوپر جو ہے تقریر لکھ کے کہا کہ یہ بہترین نظریہ انہوں نے پیش کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے لیے آپ دلائل کتابوں سے دیں، انہوں نے کہا کہ یہ وہ عناوین نہیں ہے۔ میرا مقالے کا عنوان تھا نیاز بشری بے دین، بشر کو دین کی کیا ضرورت ہے، اس پر میں نے جو ہے نا مقالہ لکھا تھا کہ بشر کو دین کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال بشر کو دین کی ضرورت ہے کیونکہ بشر دین اسلام پر خلق ہوا ہے اور اس فطرت کے اندر وہ دین خابدہ ہے جس دین پر وہ خلق ہوا ہے۔ اب انبیاء آئے تھے، ان کے اندر پوشیدہ حقیقتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، بس اور کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یہ جو وحدت قائم ہوتی ہے وہ اس وحدت کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہونا ضروری ہے، اور بنیاد ہے وحدت کی توحید۔ وحدت وہیں پر قائم ہو سکتی ہے جہاں توحید کا نظریہ ہو، اگر توحید کے نظریے کو ہٹا دیا جائے تو پھر وحدت قائم نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ فطرت انسانی کا خلق کرنے والا وہی ہے، دین کو بھیجنے والا میں نے عرض کیا نا وہی پروردگار ہے جس نے انسانوں کے لیے دین بھیجا ہے۔ کیونکہ فطرت کوئی خلق کرے، دین کوئی اور بنائے تو نہیں ہو سکتا ہے، اور انبیاء جو وحدت قائم کرنے والے ہیں اور اختلاف ہونے کی صورت میں فیصلہ کرنے والے ہیں مطابق قانون الہی، مطابق دین الہی، دین الہی کے مطابق فیصلہ کرنے والے انبیاء ہیں کہ ان کے درمیان میں جب اختلاف ہوگا تو اس اختلافات کو دور کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا۔ جو مقصد بعثت انبیاء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ بعثت انبیاء کا مقصد یہ ہے کہ ان کے درمیان اٹھنے والے اختلافات کو انبیاء ختم کریں گے میزان کی بنیاد پر اور کتاب کی بنیاد پر۔ تو اللہ نے انہیں میزان بھی دیا ہے اور انہیں کتاب بھی دے کے بھیجا ہے، معجزات بھی دے کے بھیجے ہیں تاکہ ان کے الہی ہونے پر دلیل بن سکے۔ ان کا کام اختلافات کو ختم کرنا ہے۔ جب یہ صورتحال ہے تو یہ سب کے سب چیزیں جا کے ملتی ہیں ذات ربوبیت سے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے اور اس کی وحدت کے قائل نہیں ہیں تو پھر آپ کے اندر اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ اتحاد کے ساتھ اللہ نے قائم کیا ہے، اتحاد کے ساتھ قائم کیا ہے فطرت، دین اور پیغمبر، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدت ان کے اندر اجاگر ہے، جلوہ ہے، دین کے اندر وحدت کا جلوہ ہے، انسانیت کی فطرت کے اندر وحدت کا جلوہ ہے، انبیاء کے اندر وحدت کا جلوہ ہے، انبیاء کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے اندر وحدت کا جلوہ، یہ سارا جو وحدت ہے وہ جو ابھی آپ سن رہے تھے جو شیرازہ جسے کہا جاتا ہے وہ توحید پروردگار ہے, اور یہ جو ساری خوبیاں ہیں وہ توحید کو ماننے کی وجہ سے ہیں, کیونکہ توحید کی وجہ سے خوبیاں ہیں. اگر وحدت خوبی ہے تو توحید کی ہی کی یہاں سے سرازیر ہوں گی, یعنی چشمے حسن چشمے خوبی تمام خوبیاں, اور فرمائیے گا تمام خوبیاں جتنی بھی ہیں وہ سب توحید سے سرازی ہوتی ہیں. چشمے رحمت توحید ہے, اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے, وہاں سے ہر خوبی آتی ہے. اور دنیا کی ساری خرابیوں کی جڑ شرک ہے. ساری برائیاں کہاں سے آتی ہیں؟ شرک کی وجہ سے آتی ہیں. اختلاف کہاں آتا ہے؟ جہاں شرک پیدا ہوتا ہے. اگر شرک پیدا نہ ہو, شرک نہ ہو تو پھر اختلاف ممکن نہیں ہے. ایک خدا کے ماننے والے دو نہیں ہو سکتے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. ایک خدا کے ماننے والے دو نہیں ہو سکتے. کبھی بھی ایمان والے دو نہیں ہوئے ہیں, یعنی اللہ کو ماننے والوں میں افتراق نہیں ہوا ہے, اللہ کو ماننے والوں میں دشمنیاں نہیں ایجاد ہوئی ہیں, نفرتیں نہیں ایجاد ہوئی ہیں, بغض و عناد نہیں ایجاد ہوا ہے. یہ بغض و عناد و کینہ و فساد شرک کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون, کتنے ایسے ایمان لانے والے ہیں کہ جو مشرک ہیں. اگر ہمارے اندر بغض پیدا ہو جائے, نفرت پیدا ہو جائے, انتقام کا جذبہ پیدا ہو جائے, برائیاں پیدا ہو جائیں, تو سمجھو ہمارے اندر شرک سرازیر ہو گیا ہے. کیونکہ توحید کے ماننے میں فائدہ یہی ہے کہ توحید کے ماننے والوں میں نفرتوں کا جذبہ نہیں ہوتا. توحید کو ماننے والوں کے ہاں برائیاں نہیں ہو سکتی, خرابیاں نہیں پیدا ہو سکتی. کیونکہ خرابی کہاں سے آئے گی؟ جب آپ وابستہ توحید ہوں گے, توحید سے وابستہ ہو جائیں گے. وحدت کا تصور ممکن نہیں ہے بغیر توحید کے. اب گفتگو جو بھی وحدت کے لیے کرتے ہیں, تمام مفکرین کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, تمام مسلمانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, اور یہی نہیں بلکہ یہود اور نصارا کے لیے کہہ رہا ہوں, اتحاد یہودیوں سے بھی ممکن ہے, نصرانیوں سے بھی ممکن ہے, ہر اس فرد سے ممکن ہے جو توحید کو مانتا ہے. اور جو لوگ توحید کو نہیں مانتے ہیں ان سے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. توحید بنیاد ہے وحدت کی, اور شرک سارے گناہوں کی جڑ ہے, ساری برائیوں کی جڑ ہے. اختلافات وہاں ہوتے ہیں جہاں شرک سرازیر ہو جاتا, جہاں جیسے شرک پھیلتا ہے ویسے ویسے نفرتیں پھیلتی ہیں, ویسے ویسے اختلافات وجود میں آتے ہیں, ویسے ویسے برائیاں وجود میں آتی ہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, دیکھنے میں وہ ایک نظر آئیں گے لیکن ان کے قلوب بٹے ہوئے ہوں گے. یہ کیوں ہوگا ایسا؟ اس لیے کہ ان کے اندر شرک ہے. پروردگار عالم مشرکین کے معاشرے کی صفات بیان کر رہا ہے کہ مشرک معاشرے میں وحدت نہیں پائی جاتی. مشرک معاشرے کی علامت یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں ایک نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل بٹے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے یہاں اتحاد نہیں پیدا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ شرک ہے. مکے کی سرزمین جو شرک کا گڑھ بنی ہوئی تھی, اختلافات کا مرکز بنی ہوئی تھی, انتشار کا مرکز بنی ہوئی تھی. اور جب میں نے کہا کہ جب شرک آ جاتا ہے تو نہ صرف اختلافات, نفرتیں, قتل, غارت گری, ظلم, تشدد, ستم, برائیاں پیدا ہوتی ہیں, بلکہ ہر قسم کی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں شرک کی وجہ سے. طبقاتی نظام وجود میں آنے لگتا ہے, گورے کالے کا فرق وجود میں آتا ہے, امیر و غریب کا اختلاف بڑھتا ہے, ساری برائیاں وجود میں آنے لگتی ہیں. یہ ساری برائیاں مکے کی سرزمین پر رائج ہو چکی تھی, اور لوگ اس شرک میں ڈوبے ہوئے تھے. ان کو احساس تک نہیں تھا کہ یہ برائیاں ہیں. وہ برائیوں کے احساس کو بھی مٹا چکے تھے, شرک میں ڈوب چکے تھے, اور شرک چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. یہ اختلافات میں ڈوبے ہوئے تھے، اختلاف کو اپنا مذہب بنائے ہوئے تھے، اختلاف میں ان کو اتنا مزہ آ رہا تھا کہ قتل و غارت گری ان کا مذہب بن چکا تھا. اگر قتل و غارت گری کو روکنے کی بات جو کرتا تھا وہ اس کو قتل کر دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں مزہ آنے لگا تھا، ان کی نسلوں کے اندر، ان کے خون کے اندر اختلافات سرایت کر چکے تھے، برائیاں سرایت کر چکی تھی، ظلم اور بربریت ان کا مذہب اور مسلک بن چکا تھا، ان کی فطرت کے اندر ظلم سرایت کر چکا تھا، ان کے وجود کے اندر سے جو شعائیں نکل رہی تھی اس کے اندر سے نفرتیں نکل رہی تھی، ظلم کا پیکر بنے ہوئے تھے لوگ، تشدد کا پیکر بنے. کیوں؟ اس لیے کہ پکے کافر تھے. اور ایک دم سران کفر، مشرکین کے سردار مکے میں رہتے تھے، مشرکین کے سردار جن کا کاروبار ہی شرک تھا، جن کی زندگی شرک میں گزرتی تھی، جن کا کاروبار ہی مشرکانہ تھا. تو جن کا کاروبار مشرکانہ ہو وہ کیسے وہ کاروبار چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا دھندا ہی یہی ہے. ابو جہل کا کاروبار کیا تھا؟ ابو لہب کا کاروبار کیا تھا؟ ابو جہل سران کفر میں سے تھا. ابو جہل یہ جانتا تھا کہ محمد رسول ہے، کہا میں اپنے بیٹے اکرمہ کے حلالی ہونے میں تو شک کر سکتا ہوں، محمد کے رسول ہونے میں شک نہیں کر سکتا. لیکن پھر مانتا کیوں نہیں؟ سب جانتا ہے، مانتا کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں مانتا کہ شرک اس کا کاروبار تھا، کاروبار وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا، وہ پیشاور مشرک تھا، اس کا پیشہ ہی شرک تھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دین کو پیشہ مت بناؤ، پیشاور مت بنو. مجلس پڑھ کے پیسہ، مجلس پڑھنے سے پہلے پیسے کی بات ہوتی ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں پیشاور مت بنو. مرثیہ پڑھنے آپ کیا کافر ہیں جو مسلمانوں میں آ کے مرثیہ پڑھ کے پیسہ لے رہے ہیں؟ یعنی ہم کئی غیر لوگوں کو بلا رہے ہیں پڑھنے کے لیے کہ وہ ہمارے پاس آ کے پڑھے تو پیسہ لے. کیوں پیسہ لے؟ اگر وہ بھی شیعہ ہم بھی شیعہ تو ہم کیوں اس کو پیسہ دے کے پڑھائے؟ نوحل خان کو کیوں پیسہ دیں؟ حدیث پڑھنے والے کو کیوں پیسہ دیں؟ زاکر کو کیوں پیسہ دیں؟ یعنی یہ پیشاور لوگ ہیں. جو پیشاور لوگ ہوتے ہیں ان کو دین سے محبت نہیں ہوتی، اپنے پیشے سے محبت ہوتی ہے. وہ دین کو کاروبار بنائے ہوئے، دین ان کا کاروبار ہے. فری میں پڑھنے کے لیے کہا جائے گا تو نہیں پڑھیں گے، ان کو محبت نہیں ہے، محبت میں نہیں پڑھ رہے، پیسے کے لیے پڑھ رہے. پیسہ دے تو پڑھیں گے، پیسہ نہ دے تو نہیں پڑھیں گے. ابو جہل نے آ کے جناب ابو طالب سے کہا کہ اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے سے کہو کہ وہ یہ سب کام چھوڑ دے. تمہارا بھتیجا، غور کریے ابو جہل کے جملے، غور کریے، کیونکہ یہ سب پوری یہ نسلوں تک پہنچانے والا جملہ ہے. یہ ابو جہل کا جملہ یاد رکھیے. وہ کہتا ہے کہ اچھے خاصے ماحول میں، غور کریے، ابو جہل کہتا ہے اچھے خاصے، تاریخ کا جملہ ہے، تاریخ میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ابو جہل کہتا ہے کہ اے ابو طالب، اچھے خاصے ماحول میں جو اچھت آرام سے چل رہا تھا، اس میں آ کر تمہارے بھتیجے نے خلل ڈال دیا. ہم سب لوگ آرام سے بت پرستی کر رہے تھے، ہم لوگ آرام سے سب مل کے شراب پی رہے تھے، ہم لوگ سب مل جل کے جمعہ کھیل رہے تھے. ہم میں یہاں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جوئے کے خلاف بولے، جو شراب کے خلاف بولے، جو سور کا گوشت کھانے سے منع کرے، جو کتے کا گوشت کھانے سے منع کرے، جو گندی نالی کا پانی پینے سے روکے. ہم سب مل کے برہنا گھومتے تھے آرام سے، ہم سب خانہ کعبہ کے اطراف برہنا گھومتے تھے، سب کے سب برہنا رہتے تھے، کسی نے بھی ہم کو اس برہنگی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. ہم سب مل کر آرام سے شرک کر رہے تھے، کسی نے بھی ہمارے خلاف آواز نہیں اٹھائی. ہم سب مل کر یہ نجس جانور کا گوشت کھا رہے تھے، کسی نے بھی ہمارے خلاف آواز نہیں اٹھائی، آج تک کسی نے بھی نہیں کہا. تمہارے بھتیجے نے آ کر ہمارے اندر افتراء ڈال دیا ہے. یہ ابو جہل کے جملے ہیں. تم کو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ اگر کچھ کان نے کہا تو میں، یہ میرے جملے ہیں، یہ تاریخ میں نہیں ہے، شاید کان نے کہا ہو، کیونکہ یہ بات ایسی ہے جو کان میں کہنے والی ہے. کہا کہ اگر انہیں اقتدار کی تمنا ہے تو ہم ان کو اقتدار بھی لینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ جوان ہیں، اگر حسین لڑکیاں بھی ان کو چاہیے. یہ تاریخ کے جملے ہیں، میری طرف سے نہیں ہے. کہا ہم ان کو وہ بھی فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد کہا کہ اگر ان کو دولت کی ضرورت ہے، ثروت کی ضرورت، پیسے کی ضرورت، لالچ ہے، تو ہم ان کے لیے دولت کا انبار لگا سکتے ہیں، مگر ان سے کہو کہ ہمارے خداؤں کے خلاف نہ بولے، ہماری روش کے خلاف نہ بولے، ہمارے نظریات کے خلاف نہ بولے، ہمارے ناپاک نظریات کی بنیاد کیوں مت ہلائیں. آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ ہمارے خلاف نہ بولیں. یہ نہ بولنے کی قیمت ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تب محمد عربی نے کہا، جب جناب ابو طالب نے آ کے سنایا کہ اس طرح کہہ رہا تھا وہ ذلیل، تو جناب ابو طالب کو جواب دیتے ہوئے حضور نے کہا کہ اے چچا جان، آپ اس سے کہہ دیجئے کہ آپ کا بھتیجا اگر ایک ہاتھ پر اس کے چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیا جائے تو وہ تبلیغ اسلام سے باز نہیں آئے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو کچھ چل رہا ہے وہ بالکل صحیح چل رہا ہے، ایسا تو ہونا ہی چاہیے. کیا غریب امیر کے ساتھ کے بازو بیٹھ سکتا ہے؟ کہ ممکن ہے نچلی ذات والا اونچی ذات والے کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے؟ کیا امیر کے ساتھ غریب کی شادی ہو سکتی ہے؟ یہ تمہارا بھتیجا تو کہہ رہا ہے کہ امیر اور غریب دونوں برابر ہیں. اس سے کہو کہ عقل کے ناخن لے، کیسے نہیں مانو کہ امیر امیر ہوتا ہے، غریب غریب ہوتا ہے؟ کیا فقیر اور امیر دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کو بھیک دیا جا رہا ہے اور جو بھیک دے رہا ہے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. یہ کہہ رہا ہے کہ امیر کی بیٹیاں غریب کو دو، فقیر کو دے دو، بھکاری کو دے دو اپنی بیٹیاں. اتنا اچھا معاشرہ ہمارا چل رہا تھا، امیر امیر سے شادی کر رہا تھا، غریب غریب سے شادی کر رہا تھا، سب مل جل کے رہ رہے تھے. تمہارے بھتیجے نے آ کے افتراء ڈال دیا اور کہا کہ امیر اور غریب کے درمیان میں شادی ہو سکتی ہے. آپ کو معلوم ہے اس وقت سندھ میں، پاکستان میں کیسے کیسے خرافات مچے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ سید اور غیر سید کی شادی نہیں ہو سکتی. سید لڑکی سے غیر سید کی شادی؟ خاک شفا پہ پیشاب، نعوذ باللہ من ذلك. کہتے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، خاک شفا کی توہین ہو جائے، سید کی بیٹی سے غیر سید کا نکاح ہو جائے. قتل و غارت گری تک نوبت آ گئی تھی. یہی نہیں بلکہ میں نے طالب علموں کو، جب سندھ کا ایک طالب علم مشہد میں میں ملا، میرے سامنے آ کے ایسے بات اور بیٹھ گیا. میں نے کہا یہاں بیٹھیے. کہا نہیں، آپ شاہ جی ہیں، آپ سید ہیں، میں آپ کے پہلو میں آ کے بیٹھ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، آپ کا رتبہ، آپ آل رسول ہیں اور ہم نچلے طبقے کے لوگ ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طبقاتی نظام کو مٹانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز اٹھائی تھی. اس لیے کہ یہ افتراق اللہ نے نہیں پیدا کیا تھا، یہ افتراق خواہشات نفسانی نے پیدا کیا، بلکہ شیطانی کرتوتوں کی وجہ سے یہ اختلافات وجود میں آئے. اللہ سبحانہ وتعالی نے تو امت کو امت واحدہ خلق کیا تھا. امیر و غریب سبھی ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہیں، سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، تو پھر ان میں یہ طبقاتی نظام کہاں سے آیا؟ یہ کسی اور آدم کے بیٹے ہیں، یہ کسی اور ہوا کے بیٹے ہیں، غریب کسی اور آدم و حوا کی اولاد ہے امیر کسی اور آدم و حوا کی اولاد ہے؟ گورے اور کالے میں کتنا فرق پیدا کیا گیا ہے؟ ابھی تک کالوں کو غلام بنا کے رکھا جاتا تھا. امریکہ میں آج جو کالے ہیں یہ سب ان کی نسلیں ہیں جو غلاموں کی نسلیں ہیں. یہ غلام بنا کے لائے جاتے تھے, ان کو غلام کے تو ان کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا تھا, انہیں غلام سمجھتے تھے, ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا. حضور نے آ کے بلال کو معطل بنا دیا. حضور نماز پڑھائے اور بلال اذان دے. لوگوں نے اعتراضات شروع کر دیے تھے, چینی گوئیاں شروع ہو گئی تھی. حضور کو دیکھیے کیا کر رہے ہیں, کس قسم کا نظام لا رہے ہیں, کس قسم معاشرے میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں, اختلاف برپا کر رہے ہیں, ان لوگوں کو سر پہ چڑھا رہے ہیں. اس غلام کو جو کل تک غلام تھا اس شخص کو اٹھا کر گلدستے عذاب پہ چڑھا دیا حضور نے, ہم عربوں کو نیچا کرنے کے لیے, ہمارے رنگ و روپ کی توہین کرنے کے لیے, ہماری نسلوں کو کی توہین کرنے کے لیے. کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ حضور نے کہا نہیں, تم جو کر رہے تھے وہ غلط تھا, ہم جو کہہ رہے ہیں یا میں اپنی طرف سے نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں. تم توحید سے وابستہ ہو جاؤ تو تمہیں ہر چیز سمجھ میں آئے گی. المؤمن ينظر بنور اللہ ويسمع بفهم اللہ, کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اللہ کے فہم سے سمجھتا ہے. جب تمہیں نظر آئے گا کہ حقیقت کیا ہے, جو حقیقتیں تم نے بنا رکھی ہیں وہ حقیقت نہیں ہیں. اسی طبقاتی نظام کو حضور نے ختم کیا, وحدت قائم کی, اختلافات کو مٹایا. امیر المومنین کیا تعارف کروا رہے ہیں حضور کا, کہتے طبیب دوار بطب. السلام علیکم. مولانا ابرار صاحب آ گئے, میں بہت ہی دو چار جملے ختم کر دوں گفتگو کو, کہ امیر المومنین فرماتے ہیں طبیب دوار بطب, کہ نبی کریم ایسے طبیب تھے جو طبابت کا سامان لیے ہوئے گھر گھر پہنچا کرتے تھے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جس جو پیاسا ہو وہ کنویں کے پاس آئے, کنواں چل کر تھوڑے ہی آئے گا, لیکن پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے, مگر جس کو پیاس کا احساس ہو وہ پیاسا ہے, جس کو پیاس کا احساس ہی نہ ہو. مریض آتا ہے طبیب کے پاس, یہ صحیح ہے, لیکن اس کو مرض کا احساس تو ہو کہ میں مریض ہوں. شرک کے مرض میں مبتلا تھے, حسد کے مرض میں مبتلا تھے, جہالت کے مرض میں مبتلا تھے, تکبر کے مرض میں مبتلا تھے, حسد کے مرض میں مبتلا تھے, لیکن احساس بھی نہیں تھا کہ ہم مریض ہیں. حضور نے آ کے بتایا کہ تم مریض ہو اور تمہیں دوا کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے ابھی ابو جہل کا جملہ نقل کیا کہ سب کچھ برابر تھا, محمد مصطفیٰ نے آ کر ہمارے اندر جو افتراق پیدا کیا ہے, ہمارے اندر طبقاتی نظام تھا, ہمارے پاس جو ہے امیر اور غریب کا فرق تھا, حضور نے آ کے مٹا دیا. وہ جو تھا وہ غلط تھا, حضور نے جو کیا وہ صحیح تھا, اور ان کے مرض کو دور کیا, ان کی بیماریوں کو دور کیا, ان کو بیماری کا احساس دلایا کہ تم بیمار ہو, حسد بیماری ہے, تکبر بیماری ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ تکبر امیروں کی شان ہے, وہ سمجھ رہے تھے کہ حسد و بغض جو ہے وہ انتقام لینے والوں کا اپنا جذبہ ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پیغام کو پہنچا کر حضور نے حجتوں کو تمام کیا. ہمیں چاہیے کہ حضور کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں, اور شرک اور کفر و بربریت جو سب کا ساری برائیوں کا گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ ساری برائیوں کی جڑ شرک ہے اور تمام خوبیوں کی بنیاد توحید ہے. توحید سے وابستہ ہو جائیں تو ساری خوبیوں کے مالک بن جائیں گے, اور شرک میں مبتلا ہو جائیں تو ساری برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔